فائدہ پہنچتا رہتا ہے.
پکڑ تو آتی حال یہ ہوتا ہے. تو اگر جزیہ نہیں دیں اور کہیں گے ہم جنگ کریں گے تو پھر اس میں وہی بسم اللہ کر کے ان سے جنگ شروع کرنا. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے, بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے, لیکن اگر ان کے بغیر ان کو مارے بغیر دشمن نہیں مارے جا سکتے, یا یہ کہ ان کو گویا ذرا بنا رہے ہیں اپنے لیے پناہ کی جگہ بنا رہے ہیں, آگے کی سب میں عورتوں اور بچوں کو کھڑا کر رہے ہیں اور اپنا پیچھے ان کے پیچھے اپنی بچاؤ کرنا چاہتے ہیں, تو اس حالت میں پیارے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک کو مارنا جائز ہے. ہر ایک کو مارنا اگر نہیں بچا سکتے ہیں, بچائے نہیں جا سکتے, تو ہر ایک کو مارنا جائز ہوگا. فیصیبون من نسائهم وذرارهم فقالهم منهم, جب ان کو بچایا نہیں جا سکتا تو پھر ہر ایک کو مارنا جائز ہے. وہ انہی میں سے ہیں حقیقت میں, جب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. عورتیں بہت سے شریک ہوتی ہیں جنگ میں, خود کفار قریش کے ساتھ حضرت ہند جو بعد میں مسلمان ہوئی, حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت معاویہ کی والدہ, اس جنگ میں شریک تھے. پیارے رسول کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتیہ اور دوسری عورتیں شریک تھیں, یہاں تک کہ عہد کے موقع پر جب مسلمانوں نے صرف ایک غلطی کی اور اس غلطی کی بنا پر کمائی ہوئی اور جیتی ہوئی بدر کی جنگ شکست میں بدل گئی تو ہوا کیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوسرے مرحلے میں آپ کو زخم آیا, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے, 70 صحابہ اس کے بعد شہید ہوئے. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑی خدمت کی, تو یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اپنے کپڑے اٹھا کر کے اور اسی کندھے پر حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کندھے پر مشکیزہ پھڑ کر کے لا کر کے پانی پلاتی تھی لوگوں کو. تو ایسے تو اس طرح اگر شریک ہو رہی ہیں, وہ مدد کر رہی ہیں جنگ کرنے والوں کی, مردوں کی, تو پھر ان عورتوں کو مارنا بھی جائز ہوگا, ان عورتوں کو بھی مارنا جائز. آج کل تو فوجیں بھی تیار کی جاتی ہیں عورتوں کی, باقاعدہ وہ لڑتی ہیں, باقاعدہ کیا نام ہے پائلٹ رہتی ہیں, جنگوں کے جہاز چلاتی ہیں. تو ایسی حالت میں یہ کہے کہ نہیں عورت اس کو مارنا جائز نہیں, جب وہ ہم سے جنگ کر رہی ہے تو مارنا بلکہ واجب ہو جائے گا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن أشبغين بمشرك. جنگ بدر کے لیے جب آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو کوئی ایک کافر مشرک آدمی, اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. روایات میں آتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لعلی اصیب من المغنم شیء, غنیمت ملے گا تو کچھ مجھے بھی مل جائے گا, یعنی گویا کمائی کے لیے وہ جنگ کرنا چاہتا تھا اپنے دنیا کے کمانے کے لیے. تو پیارے رسول اللہ فرمایا ارجع, واپس چلے جاؤ, فلن استعین بمشرک, کسی مشرک سے میں مدد نہیں لے سکتا, جبکہ مشرک کا مقصد یہ ہے کہ خالی کمائی کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہی مشرک اور کافر آدمی ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے جنگ کرنے کے نام سے آئے اور دل میں کچھ اور چھپا ہو, جب ان کے دل میں ایمان نہیں تو یقیناً وہ کسی مسلمان کو پسند نہیں کر سکتا یا مسلمان کی مدد دل سے نہیں کر سکتا, کسی حالت میں وہ دل اسی کے ساتھ رہے گا. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ اندر مسلمانوں کی سب میں رہ کر مسلمانوں ہی کو مارنا شروع کر دیں, کون ضمانت لیتا ہے؟ اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ہم مشرک اور کافر سے مدد نہیں لے سکتے. اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی مشرک اور کافر سے مدد لینا جائز نہیں ہے. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازي, قال رسول صلى الله عليه وسلم نے کسی عورت کو, مری ہوئی عورت, قتل شدہ عورت کو بعض جنگوں میں آپ نے دیکھا, تو انکر قتل النساء والصبيان, آپ نے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا. اور ایک روایت میں ہے پیارے رسول نے اشارہ کر کے دیکھا جبکہ وہ مری ہوئی پڑی ہے مقتول, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ماں کان خادی تو قاتل, یہ تو جنگ نہیں کر رہی تھی, کیوں مارا گیا اس کو؟ تو اس کا مطلب ہے جیسے فقہا کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے ایک سبب کی بنا پر, یعنی اگر وہ جنگ کرتی ہوتی تو اس کو حق تھا مارنے کا, لیکن وہ جنگ نہیں کر رہی تم لوگوں نے کیوں مارا اس کو؟ گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دی, اشارہ کیا کہ اگر عورت جنگ کر رہی ہے تو پھر وہ گویا جس طرح ایک مرد جنگ کر رہا ہے اس کا حق مار کہ اس کو مارا جائے, اور اگر نہیں جنگ کر رہی ہے پناہ مانگ رہی ہے, اور کچھ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عورتوں مردوں چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو ختم کر دیتے ہیں. یہ چیز بہرحال شرعی نہیں ہے, شریعت میں رحمت ایک بہت بڑی چیز ہے. ہاں اسی حد تک پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خود آیت کریمہ فرمایا ہے, ہم نے اعتدا علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم, اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اسی حد تک اس کو بدلا دو, اور اس میں بھی ولا تعتدوا اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اس نے ظلم کیا تھا تو ظلم کا بدلا لے سکتے ہو, لیکن ظلم کا بدلا ظلم سے نہیں لے سکتے مزید نہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ سبب بیان فرمایا کہ اگر یہ قتل کرتے جنگ کرتی تو اس کو قتل کرنے کا حق ہے, لیکن جنگ نہیں کر رہی تھی اس وجہ سے تم لوگوں نے جو اس کو قتل کیا تو یہ غلط ہوا. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم, بوڑھے مشرقین کافر جو ہیں ان کو قتل کر دو, نوجوانوں کو چھوڑ دو. کیوں یہاں بوڑھوں کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ بوڑھے حقیقت میں تجربہ کار ہوتے ہیں, اور چھوٹے جو ہوتے ہیں نوجوان وہ ان کو اس قدر تجربہ نہیں ہوتا, ان کو لے کر کے اگر وہ جنگ کر رہے ہیں پکڑے جائیں تو ان کو زندہ چھوڑ دو, اپنے کام میں ان کو لاؤ, یا تو ان کو معاف کر دو جائیں وہ آزادی سے رہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان سے عہد لیا جائے اور ان کو نگرانی میں رکھا جائے کہ پھر وہ ہم سے جنگ نہ کریں. لیکن یہ جو بوڑھے جو پک کر کے تجربے میں پک چکے ہیں ان کو نہ چھوڑو, کیونکہ وہ ایک نہ ایک تدبیر کچھ کرتے رہیں گے. جسے کوئی قصہ مشہورہ کہتے ہیں کہ بچپن کے حصوں میں سنا تھا کہ کسی شادی میں پہلے جب شادی ہوتی تھی سنتے ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا تھا اور باقاعدہ کشتیاں ہوتی تھیں, ایک قریے سے دوسرے قریے, ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں وہ کچھ جہالت کی چیزیں ہوتی تھیں. اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کہتے ہیں کہ 100 آدمی تھے اور کہا کہ 100 بکرا کھانا ہے تم لوگوں کو. اچھا انہوں نے شرط کر دیا تھا کہ سب نوجوان آئیں گے بوڑھے کوئی نہ آئے, اتفاق سے انہوں نے سوچا کہ کسی بوڑھے کو چھپا کے لے جائیں, تو ایک بوڑھے کو چھپا کے لے گئے اور کہا سب نوجوان ہی آئے ہیں, تو کہا ہر ایک کو ایک ایک بکرا کھانا ہے ورنہ خیریت نہیں ہوتی. اب ان سب کو بڑی پریشانی لائی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کیا جائے, تو بوڑھے کے پاس گئے مشورہ لینے, تو بوڑھے نے کہا کہ ایک بکرا جب لائیں تو سب اس پر پل پڑو, سب کھا لو, پھر دوسرا لائیں تو سب کھاؤ, ایک ایک کو الگ کھانا ہوگا تو نہیں کھا سکتے ہو, لیکن جب ایک پر سب جمع ہو جائیں گے تو چند گوٹیاں لے کر کے سب ختم کر دیں گے اس طرح کر کے سب. تو ان سب نے کہا نہیں, کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور اس میں, تو ڈھونڈا گیا تو بوڑھا نکلا. تو کہنے کا مطلب یہ ایک تقریبی مثال میں نے دی ہے, واقعی یہ چیز ہے. پرانے زمانے میں جنگ حنین میں بھی اس طرح کا قصہ درید بن سلمہ یہ کہا, انہوں نے کہا جنگ کے لیے طائف کے لوگ, پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف جنگ کے لیے نکلے تو طائف کے لوگ اپنے جانوروں کو, اپنے بچوں کو اور عورتوں کو, سب کو لے کر کے نکلے. تو اس میں ایک درید بن سلمہ تھے, بہت بوڑھے ہو چکے تھے, یہاں تک کہ 100 سال سے زیادہ عمر ان کی بتائی جاتی ہے, اور آنکھیں ان کی لٹک چکی تھیں, جب دیکھنا ہوتا تھا تو اٹھا کر کیسے دیکھتے تھے, آنکھ ان کی یعنی پلکیں ان کی لٹک چکی تھیں, کھلتی نہیں تھی, اس کی حالت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد اچانک جب لائے وہ بھی آئے پیچھے جنگ کے لے کے آیا گیا ان کو, تو کہہ رہے ہیں ماری اسما رغا الابل و سغا الشاة, کیا بات ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے پیچھے سے, کیا نام اونٹوں کی اور بکریوں کی اور بچوں کی. تو کہا یہ جو ہے سفیر نے یہ کہا کہ ہم نکلیں گے جنگ کرنے اور اپنے بچوں کو اپنے تمام اساتذہ کو لے کر کے ساتھ نکلیں گے تاکہ ہم جنگ سے آگے نہ, جب سب رہیں گے تو ان سے ان کی لالچ میں ہم دل توڑ جان توڑ کر کے کوشش کر کے اور جنگ کریں گے. تو بوڑھے کیا کہتے ہیں کہ راعی غنم اللہ, جس نے یہ خیال پیش کیا ہے یہ صرف بکری کا ایک چرواہا ہے, اس کو کوئی عقل نہیں ہے. وحل یرد المنہزم شیئن, جب آدمی شکست کھائے گا اس کو کوئی روک بھی سکتا ہے, اس سے کہو کہ بچوں کو اپنی جگہ پر پہنچائیں اور جانوروں کو اپنی جگہ پر پہنچے. تو یہ چیز ہے بڑھاپے کی ایک چیز, تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس سال سے کہ بڑھاپے میں عقل سب کچھ تمام خواہ ضعیف ہو جاتے ہیں لیکن عقل سب سے زیادہ بڑھتی ہے. اس وجہ سے ہدایت الحکمت ایک کتاب ہے, فلسفے کی کتاب, اس کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جسم کی صحت سے عقل کا کوئی تعلق نہیں. حالانکہ اب جو کہا جاتا ہے کہ اچھی عقل اچھی صحت کے جسم میں رہتی ہے, یعنی اگر جسم صحیح ہے تندرست ہے تو عقل بھی سلیم رہتی ہے. یہ کہتے ہیں. لیکن اس میں جو فلسفہ پیش کیا تھا کہتے ہیں نہیں, عقل سے اور جسم کی طاقت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس قدر عقل آگے جسم بڑھتا ہے کمزور ہوتا جاتا ہے, لیکن عقل اور پکی ہوتی جاتی ہے. 40 سال کے بعد کھوا کمزور ہونے لگتا ہے اس طرح, 60 سال کے بعد اور ہی کمزور, 70 سال کے بعد اور ہی کمزور. لیکن اگر کوئی خاص بیماری نہیں ہے تو عقل اور ہی زیادہ اس وقت تجربے سے پک جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہے حقیقت. تو پیارے رسول نے علی کل حال یہ فرمایا, اقتلوا شیوخ المشرکین واسترقوا شرفهم. شرف کے معنی ہیں نوجوانوں کو, نوجوانوں کو چھوڑ دو لیکن بوڑھوں کو نہ چھوڑو, کیونکہ وہ فتنے میں ان کی عقل زیادہ چلے گی. تو جنگ میں جب پکڑا جائے تو ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ فتنے کی جڑ ہی ختم ہو جائے. یہ ہے مقصد. یہ بھی ایک سیاست ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں, واجب نہیں. دیکھا جائے جیسے مسائل ہوں, قائد وقت یا جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اس وقت جو فیصلہ کرے گا اس کو حق چاہیے. واجب نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے مسئلہ اس میں ہو کہ ان کو کچھ دن تک چھوڑ دیا جائے, مسلمان بھی ہو جائیں. وعن علی رضی اللہ عنہ انہم تبارزوا یوم بدر البخاری. کیونکہ یہ جہاد اور جنگ کی احادیث ہیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا مبارزہ کہتے ہیں جنگ کی صفحیں دونوں طرف سے اکٹھا کھڑی ہوئی ہیں, اس میں سے پرانے زمانے سے یہ طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے, کون ہے نکل کر کے ایک آدمی اکیلے کہتا ہے کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے, تو دوسری طرف سے بھی دوسرا نکلتا تھا. یعنی فرد بفرد ایک آدمی کے ساتھ مقابلہ کرے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے قتل کر دیا تو اس کی قوم یا اس کی فوج زیادہ سے زیادہ ہمت ان کو ہو جاتی تھی کہ ہمارے آدمی نے دشمن کے آدمی کو قتل کیا تو آگے چل کر کے اور ہمت بڑھتی. یا پھر یہ کہ دوسری مرتبہ پھر ہوا, موقع دیا گیا, دوسرے دو آدمی نکلے, ایک آدمی ادھر سے دوسرے نے اس کو قتل کر دیا. تو گویا ایک چیز ہوتی تھی جنگ کو جیسے گرمانے کے لیے, پہلے دو آدمی الگ الگ اپنی جنگیں کرتے تھے سب کے سامنے, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو, یعنی اخلاقی طور پر یہ نہیں ہوتا تھا کہ جا کر کے دوسرا اس کی مدد کرے. تو یہ اس طرح کیا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں بدر کے موقع پر جو 2 ہجری میں جو جنگ بدر ہوئی اس میں حضرت علی فرماتے ہیں انہم تبارزوا یوم بدر, کہ ہم سب نے مبارزہ کیا تھا. اس میں آتا ہے حضرت علی عقبہ کے ساتھ اور فلاں حمزہ فلاں کے ساتھ, اس طرح آتا ہے. اور اس میں سے ایک کافر میں صرف ایک مشرک نے مسلمانوں میں سے کسی ایک آدمی کو قتل کیا, اور حضرت حمزہ نے حضرت علی نے اپنے مت مقابل کو قتل کر دیا تھا. اس کے بعد عام جنگ کا اعلان ہوا. تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ در رسول کے سامنے جب یہ چیز ہوئی اور حضرت علی اور حضرت حمزہ وغیرہ نے مبارزہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز جائز ہے. اور حل من مبارز کا ایک لفظ آتا ہے, حل من مبارز, کیا کوئی ہے جو نکل کر کے ہم سے مقابلہ کرے؟ جی, وہ بچپن میں ایک لوگوں کے ساتھی تھے, بعض لوگ ہوتے ہیں بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کو کسی خاص فن میں زیادہ مہارت ہے. ایک چھوٹا بچہ تھا بہت اچھا شعر کرتا تھا, اس میں ہم لوگوں کے ساتھی تھا, وہ ترہی مسارہ, پتہ نہیں ہوتا ہے ہم تو ہندوستان سے بہت دور ہیں, ترہی مسارہ ایک وہ دیتے ہیں کوئی ایک شعر, اسی پر پورا شعر گانا ہوتا ہے. تو خلیل وقت تیری خاموشی دیکھی نہیں جائے, خلیل وقت یہ طرح مشاعرہ تھا. تو اس میں ہمارے ساتھی چھوٹے ہی تھے, بالکل اس نے جو شیر خان سب نے پسند کیا, سنم خانوں سے آتی ہے صدا حل من مبارز کی. حل من مبارز کا لفظ ہو یہ مبارزہ والا, اسی نسبت سے ذکر کر, سنم خانوں سے آتی ہے صدا حل من مبارز کی, خلیل وقت تیری خاموشی دیکھی نہیں جائے. خلیل وقت نے حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا نا, تو یہی ہے کہ بتوں سے یا بت گدے سے یا آواز آ رہی کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ خلیل وقت تیری خاموشی دیکھی نہیں جاتی. ہاں, خلیل وقت کو حضرت ابراہیم وقت یہاں بڑھ کر کے بتوں کو توڑنا چاہیے. یہ تو حل من مبارز مبارزہ یہ چیز شرعی ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے پیارے رسول کے سامنے یہ مبارزہ کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے. اور پیارے رسول کے سامنے کوئی بھی کام کیا جائے, شرعی کام ہو, صحابہ کرام نے کیا اور پیارے رسول چپ رہے, تو اس کو سنت تقریری کہتے ہیں. سنت تقریری, سنت قولی پیارے رسول نے فرمایا, سنت فعلی پیارے رسول نے یہ چیز کی, خود سے یہ کام کیا تو گویا سنت ہوا, سنت ہوئی. اس کے بعد پھر سنت تقریری, پیارے رسول کے سامنے کوئی کسی نے بات کہی غلط نہیں تھی, اس وجہ سے پیارے رسول نے انکار نہیں کیا, اس کا مطلب یہ بات صحیح ہے. اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے. یا کسی نے کوئی کام کیا پیارے رسول نے دیکھا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا, تو گویا یہ بھی کرنا جائز ہے. تو یہ اسی باب میں داخل ہوتا ہے. وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار يعني لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال هو رد على من انكر على من حمل على سقف الروم حتى دخل فيهم. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قسطنطینیہ جو اس وقت ترکی میں ہے مسلمانوں نے جہاد کیا حضرت معاویہ کے زمانے میں. حضرت ابو ایوب انصاری پیار رسول کے پہلے میزبان. آپ نے سنا ہوگا جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ہر ایک چاہتا تھا کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ پیارے رسول ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوں اور نزول فرمائیں. لیکن پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں چھوڑ دو, یہ اونٹنی کو اللہ نے خود حکم دیا ہے. ہر ایک آ کر کے اس کی لگام پکڑ لیتا تھا کہ ہماری طرف چلیے. پیارے رسول نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة, چھوڑ دو اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے, جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کو اتارنا مقصد ہوگا وہاں وہ جا کر کے بیٹھ جائے گی. تو حضرت ابو ایوب انصاری کے آنگن کے قریب جا کر کے وہ بیٹھ گئی. اٹھا کے خوشی خوشی وہ آپ کا رسول کی اونٹنی کا کچاوا اور جتنے سامان تھے اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گئے. یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی عمر دراز الحمدللہ رہی. اور حضرت معاویہ کے زمانے میں قسطنطنیہ وغیرہ کا جنگ کیا تو اسی قسطنطنیہ کے جنگ میں جیسا کہ تفصیل میں روایت آتی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کی صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی, اچانک ایک آدمی نکلے اور مارتے کاٹتے لوگوں کو خود بھی شہید ہو گئے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے لیکن وہ اچانک جوش اٹھا کر کے اور دشمن کی فوج میں گھس کر کے کچھ لوگوں کو مارا, اس کے بعد خود وہ مار ڈالے گئے. ظاہر بات ہے ایک آدمی کو دسیوں گھیر لیے ہوں گے. تو کسی نے کہا کہ القابی ہی الگ تک ہو فوج میں سے ہو سکتا ہے, صحابی نہ رہے ہوں, صحابہ کے ساتھیوں میں سے رہے ہوں. اس وقت سن 62 اور سن 59 ہجری کی بات ہے. تو اس وقت کسی نے کہا کہ القابی ہی الگ تعلقہ, انہوں نے ہلاکت میں اپنے کو ڈال دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, اور اپنے ہاتھوں کو یا اپنے جسم کو اپنی جان کو ہلاکت میں خود نہ ڈالو. انہوں نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ نہیں, تم نے تو غلط کہا, یہ نہیں ہے, یہ معنی نہیں ہے لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ, اے مومنو اللہ کے راستے میں جنگ کرو, خرچ کرو اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. گویا خرچ نہ کرنا یا ہلاکت میں ڈالنا ہوگا. اسی طرح آیت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو حضرت ایوب ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یہ آیت خود ہم ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس وجہ سے کہ جب ہم نے کہا کہ اب الحمدللہ دین اور اسلام جو ہے پھیل چکا ہے, اب ہم جنگ وغیرہ نہیں کریں گے, اب بیٹھ جائیں گے آرام سے, تو پھر یہ آیت آئی کہ نہیں, یہ دشمنوں سے جہاد مستقل طور پر رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی. اور جہاد کو نہ چھوڑو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ چھوڑو, ورنہ تم نے گویا اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور اس کے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا, یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اکیلے مسلمانوں کا فرض ایک فرض جان رہا ہے کہ ہم اکیلے ہیں, لیکن اکیلے اگر ہم کسی دشمن پر حملہ کریں تو ہو سکتا ہے دشمن ہمارے کئی مل کر کے ہمیں قتل کر دیں, اس کے باوجود بھی اس کو حق ہے کہ وہ ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن بہرحال یہ سمجھے گا کہ دیکھو ایک آدمی اور ہم سینکڑوں آدمیوں سے نہیں ڈر رہا ہے, اور جب یہ حالت ہے تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی. تو اس طرح کرنا جائز ہوگا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص جس طرح بہت سے قصے اس طرح سننے میں آتے ہیں کہ دشمن کی فوج آگے آ رہی تھی, کسی ایک نے اپنے کو اپنے جسم پر بم باندھ کر کے جا کر کے ان کے ٹینکوں کے پیچھے آگے بچھ گیا اور ان کے ٹینک خراب ہوئے, اکیلے اس نے بہت کچھ ان کو نقصان پہنچایا, یہ چیز جائز ہوگی کہ نہیں جائز ہوگی. تو اس حد تک جبکہ دشمنوں سے خطرہ ہو جائے اس حد تک تو اس قسم کا فعل جائز ہوگا. یہ اپنے کو قتل کرنا نہیں ہوگا بلکہ یہ جہاد کے مشرف طریقے یا مشرف مواقع میں سے ایک مشرف موقع ہوگا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں اس طرح کا کام جائز نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ جہاد سے پیچھے رہنا اور جہاں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا, یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری نے لوگوں کو یہ سمجھایا اور اس کو انہوں نے غلط نہیں کہا, بلکہ یہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو عین جہاد کا لفظ ان کا ہے کہ وہ قاتل فی سبیل اللہ, گویا انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے کو شہید کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اس وجہ سے اگر اس زمانے میں بھی کوئی اکیلا ایک آدمی, بہت سے ایسے واقعے ہیں, کہتے ہیں کہ جب برطانیہ اور جرمنی کا جنگ تھا تو تو جرمنی کا بیڑا جو ہے بہت ہی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. اس میں کسی کا نام لیا کسی برطانوی یا امریکی جرنیل کا, کہتے ہیں کہ اس نے جہاز جو تھا اتنا بڑا تھا اور اس کا دھوئیں کا دھواں جہاز سے نکلتا تھا اتنا چوڑا تھا کہ جا کر کے اس نے جہاز اسی میں داخل کر دیا اور پورا جہاز پھٹ پڑا اور آگ لگ گئی. تو یہ چیز ہوتی, اس کو غلط نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ گویا بہت ہی بڑا کارنامہ سمجھائے گا. شرعی طور پر بھی یہ چیز جائز ہوگی تاکہ مسلمانوں کو دشمن کی طاقت سے بچایا جا سکے. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير نخل بني النضير وقتها متفق عليه. بنو نضير یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا, بنو قریظہ بنو نضير بنو قینقاع تین قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے میں. خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہجرت فرما کر کے گئے تو سب سے پہلے آپ نے ان تینوں قبیلوں سے صلح کیا. حقیقت یہ تھی کہ اس صلح میں ان کے دل صاف نہیں تھے, لیکن چونکہ دیکھا کہ انصار اوس اور خزرج جن کی تعداد مدینے میں بہت سے زیادہ ہے اور ان سے ان کی تجارت ان کا سود سب کچھ چلتا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ جب سب ان کے ساتھ ہو گئے ہیں تو ہم بھی صلح کر لیں. صلح کیا, صلح میں ایک بھی چیز تھی کہ کسی دشمن سے ہمارے کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے, اور اگر کوئی شخص ہم میں سے غلطی سے ایک دوسرے کو کسی نے قتل کر دیا تو ہر ایک دیت دینے کا حقدار ہوگا, یعنی واجب ہوگا اس کے اوپر کہ دیت دے. اسی طرح کسی شخص نے مسلمانوں میں سے کسی نے مسلمانوں کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تھا تو پیارے رسول نے ان سے دیت کے لیے جا کر کے دیت لینے کی آپ نے دیت لینے کے لیے آپ ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے, اور آپ کو ایک اونچی عمارت کے سائے میں آپ کو بچھا کر کے بیٹھا دیا, اور جا کر کے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بڑا اچھا موقع ہے, اس سے اچھا موقع پھر اس کو مارنے کا نہیں ملے گا, کوئی آدمی اوپر سے بڑا پتھر لے کر کے گرا دے پیارے رسول کے اوپر تاکہ ان کا کام تمام ہو جائے. ابھی وہ اس قسم کی باتیں کر ہی رہے تھے آپس میں یہ مشورہ, پیارے رسول کو وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے خلاف جنگ کرنا ہے, آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. آپ فوراً وہاں سے نکلے, صحابہ کو چھوڑ کر کے کہن نہ ہو یرید قضاء حاجتی, اس انداز سے نکلے گویا پیشہ پہنانے کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں جلدی سے. اور آپ مدینے آ کر کے پہنچے اور آپ نے تیاری کی جنگ کی, خود پہن لیا آپ نے سب کچھ, اور وہاں سے سب کو آپ نے حکم دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ, بنو قریظہ میں جا کر کے وہاں نماز پڑھو. بنو نذیر کا قصہ ہے, اسی طرح آپ نے کہا کہ چل کر کے ان کو گھیرنا ہے. حضرت جبریل راستے میں ملے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ کیا نام ہے ہتھیار سے لیس ہو کر کے ہم آپ کے پاس چل رہے ہیں. آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیر لیا وہ اپنے قلعے میں, اور یہ ابھی جا کر کے دیکھیں کعب بن اشرف کا قلعہ, اور اسی طرح ہم نے خیبر میں جا کے دیکھا ان کا قلعہ, ہو سکتا ہے اس کی ترمیم ہوئی ہے لیکن اصل بنیاد ہے پرانی بڑے بڑے پتھروں کی, اسی پر وہ قائم ہے. تو بہت بڑے قلعے ایسے تھے کہ اس میں روایات میں آتا ہے کہ گھوڑے گدھے اور بچے اور جانور بکریاں سب ایک طرف محفوظ کر لیا, اپنے کو ایک طرف محفوظ کر لیا تھا سب نے جب آپ نے خیبر کو گھیرا تھا. اسی طرح یہاں کا قلعہ تھا ان کا, بن نذیر کا, سب اوپر بیٹھ گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے تھے. جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کیا نام ہے فیصلے پر اترنا چاہتے ہیں. جب اترے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کو ہم یہاں نہیں رہنے دیں گے, خیبر جانا ہوگا. تو خیبر آپ نے ان کو بھیج دیا. اس سے پہلے اس گھراؤ کے درمیان جو گھراؤ ڈالا تھا, اس گھراؤ کے درمیان آپ نے ان کی کھجوروں کو جلا دیا, ان کی کھیتیوں کو جلا دیا. ہر رقع نخل بن نظیر وقت تھا اور آپ نے اس کو کاٹ کر کے سب مسمار کر دیا. تو کیا درختوں کا کاٹنا, پیارے رسول نے درختوں کو لگانے اور درختوں کو سینچنے اور اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی. یہاں تک فرمایا آپ نے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم نے سے کسی کے ہاتھ میں پودی اس کی ہو درخت کی اور زمین پہ اس کو زمین میں لگانا چاہتا ہے, زراعت کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کو زراعت کر دے چھوڑے نہ, قیامت قائم ہو جائے تب بھی. یعنی اتنی تاکید فرمائی آپ نے درختوں کے لگانے اور خاص طور پر پھلدار درختوں کو بچانے اور لگانے میں. تو کیوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو ضائع کیا؟ نتیجت یہ ہے کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جب دشمن کی کھجور ہے دیکھیں گے کہ ہمارا سب کچھ ضائع ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے 15 دن تک آپ نے گھیرا ڈالا نہیں اترے تو ہو سکتا ہے اب اترنے پر مجبور ہو جائیں. بہرحال جب یہ شکل آ جائے تو اس قسم کے درختوں کو کھیتیوں کو ضائع کرنا بھی دشمن کی کھیتیوں کو جائز ہے. لیکن اگر امکان ہو تو جہاں تک ہو سکے بچایا جا سکے تاکہ وہ مسلمانوں کے فائدے میں آ جائے. بلکہ ہوا بھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا چیز ہے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر میں اپنے کہا, وہاں علی صراط بنی لوی حیق بالبویرۃ مستطیر, وہاں علی صراط بنی لوی حیق بالبویرۃ مستطیر. یہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو سب کچھ دیکھنا آسان ہو گیا, ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے یا جنہوں نے ان سے اندر اندر معاہدہ کیا تھا ہم آپ کی مدد کریں گے, وہ کچھ نہیں کر سکے. یہ جنگ کی خندق کی جنگ کے موقع کا قصہ ہے جی, فریضہ کا قصہ ہے پتھر والا, لیکن یہ خندق کے موقع پر جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے کفار کو بلا کر کے قریش کے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس وقت جب آپ نے سب کچھ جلایا ان کے درختوں کو, تو حضرت حسان نے گویا ان کو زخ پہنچانے کے لیے, ان کو جلانے کے لیے یہ کہا کہ تم لوگ اتنے بڑے اتنی طاقت والے گھیر کر کے آئے تھے ان سے مل کر کے ہمارے ساتھ جنگ کرنے, ہم نے ان کے درختوں کو جلا دیا, ان کے کھجوروں کو جلا دیا, تم کچھ نہیں کر سکے. تو حضرت سفیان ابو سفیان بھی ہوشیار آدمی مسئلے کو الٹ کر کے مسلمانوں ہی کے اوپر ڈالا, کہا کہ ستعلم ایونا منہا, کہتے ہیں کہ آپ نے جلایا ہے لیکن یہ جانو گے, ستعلم ایونا منہا بنذین وتعلم ای ارضینا تضیر, تم جانتے ہو کہ ہم دور ہیں ان کھجوروں کے درخت سے یا تم دور ہو, ہم دور ہیں تم قریب ہو, وہ کھجوریں رہتی تو تمہارا ہی فائدہ ہوتا, تمہاری ہی زمین اور تمہارے ہی لوگوں کا نقصان ہوا جلا کر کے. انہوں نے معاملہ الٹ دیا, تعلم ائنا منہا بن الدین وہ تعلم ائنا تذیر, تمہیں معلوم ہے کہ ہم دور ہیں, ہم سے ہم کھجوریں کھڑی بھی رہتی پھلدار پھل بھی دیتے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں تھا, تمہارا ہی فائدہ ہوتا, تم نے جلایا تمہارا ہی نقصان. لیکن جہاں نقصان بھی ہو, شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جہاں نقصان ہو اور مصلحت بھی ہو تو نقصان کو بچانے کا نام ہے, مصلحت بھی ہو تو نقصان کو بچانے کے لیے مصلحت کو قربان کر دینا ہوگا. بہت سے مسائل ایسے ہیں, تو وہاں مصلحت بھی تھی کہ چھوڑ دیا جائے, ہو سکتا ہے وہ نیچے اتر کر کے صلح کر لیں تو یہ کھجوریں ہمارے فائدے میں ہوں گی, لیکن جب معاملہ آگے بڑھتا رہا, بہت دنوں تک گھیراؤ ڈالا, انہوں نے اترنے کا نام نہیں لیا, تو پھر پیارے رسول نے ان کے کھیتوں کو ہو سکتا ہے وہ ڈرے ہوں کہ ہمارے گھروں کو بھی جلا دیں گے, اس وجہ سے یہ کرنا صحیح رہا, جائز ہے وقت پر. لیکن یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے پیارے رسول نے درختوں کو کاٹنے اور درختوں کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه فرماتا ہے کہ رسول نے فرمایا لا تغلو, غنیمت کے مال میں خیانت نہ کرو. غنیمت کا مال ہوتا یہ ہے کہ جنگ ہونے کے بعد تمام مال اکٹھا کیا جاتا ہے, اکٹھا کرنے کے بعد جو لوگ جنگ میں شریک تھے ان کے اوپر برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. اس میں سے کوئی شخص چوری بھی کر سکتا ہے, کوئی چیز چھوٹی لے لے, سونے کی چیز ہو اور کوئی چیز ہو چھپا لے, کوئی بھی چیز ہو چادر ہی چھپا لے, جس طرح کی چیزیں تھیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا فلاں کو وہ جنگ میں انہوں نے غنیمت میں سے ایک چادر کرا لی تھی, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ چادر آگ لگ کر کے ان کے جسم کو جلا رہی ہے, ہم نے جہنم میں ان کو دیکھا. تو یہ چیز ہوتی ہے, پر پیارے رسول نے فرمایا کہ لا تغلو, دیکھو غنیمت میں خیانت نہیں کرنا. فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة, یہ غنیمت کا مال چلانا یہ آخرت کے اندر جہنم میں جانے کا سبب بنے گا, اور دنیا میں جو یہ کام کرے گا فضیحت اس کی ہوگی. وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة, دنیا میں بھی اس کے لیے آر کی بات اور شرم کی بات ہے, اور آخرت میں بھی اس کو آر اور شرم اور جہنم کی آگ برداشت کرنا ہوگا. وعارو فی مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر بسلب للقاتل, حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے سلب, سلب کہتے ہیں جس شخص نے کسی دشمن کو قتل کیا تو اس کا تمام سامان اس کا سلب کہتے ہیں, گھوڑا ہے اور اس کی زرہ ہے, اس کی تلوار ہے اور خود ہے اور کوئی چیز ہو, جو شخص کسی کو قتل کرتا تھا پیارے رسول نے ایک عام اعلان فرمایا جیسا من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جس شخص نے کسی کو قتل کیا تو اس کا تمام سامان اس کے لیے ہوگا. یہ آپ نے جنگ بدر کے موقع پر کہا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ ابھار سکیں, لوگوں کی ہمت زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے. تو جب انہوں نے گواہی پیش کی کہ ہم نے فلاں کو قتل کیا یا کہا کہ ہم نے فلاں کو قتل کیا, کوئی ان کا معاہدہ نہیں تھا تو پورا سامان ان کا انہیں دے دیتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گویا یہ بھی ایک جنگ کا فائدہ ہے, اگر کوئی شخص کسی زمانے میں حاکم وقت یا گویا جو جس کو اختیار دیا گیا کمانڈر اعلان کر دے کہ جو شخص فلاں ملک کو فتح کرے گا یا فلاں دشمن کی فلاں قوم پر فتح پائے گا تو اس کو اس قدر چیزیں دی جائیں گی, اس کو اتنا انعام دیا جائے گا, یا اگر جس طرح
یہ کہا دیا جائے کہ فلاں آدمی کو جو شخص قتل کرے گا اس کا گھر بار اس کو دے دیا جائے گا، یہ سب چیزیں ایسی مسئلہ کی ہیں جن کو وقت پر کیا جا سکتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا فیصلہ کیا. لیکن کہتے ہیں فقہا کے اختلافات میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ پرانے زمانے میں تھا جب کہ ہر شخص اپنے لیے جنگ کے سامان خود اپنی تیاری سے اپنے پیسے سے تیار کرتا تھا اور اپنے خرچ پہ نکلتا تھا سب کچھ. اس وقت یہ تھا کہ غنیمت کے مال ان کو دیا جائے، تقسیم کیا جائے ان میں برابر برابر، اور پھر اگر ایک اعلان یہ کر دیا جائے عام اعلان کہ نہیں جو شخص اس کو قتل کرے اس کا سامان اس کو ملے گا. وہ اس وقت تھا جبکہ جہاد کرنے والے تلوار سے لے کر کے چھوٹی سے بڑی چیز لے کر کے خود اپنے خرچ پہ تیار کرتے تھے اور جنگ کرتے تھے. تو اس صورت میں یہ اعلان کرنا صحیح اور ان کو اس قسم کے اموال کو دے دینا صحیح ہوگا. لیکن اب جب کہ اسلامی حکومت حضرت عمر کے زمانے ہی میں یہ چیز شروع ہو گئی تھی اور حضرت عمر کے سیاست میں سے سب سے پہلے سیاست سمجھی جاتی ہے اسلام میں کہ آپ نے فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہ کی مقرر فرمائی اور پھر ان کے لیے وقت مقرر فرما دیا کہ اتنے دن تک وہ جہاد کے لیے باہر رہ سکتے ہیں، 4 مہینے 10 دن سے زیادہ باہر نہ رہیں. جیسا کہ روایت آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں اور آپ کی یہ بھی مبارک عادت یہ بھی تھی کہ دنیا سوتی ہوتی تھی تو آپ رات میں نکل کر کے لوگوں کی گشت کرتے تھے، لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے. تو اچانک ایک گھر سے ایک آواز آ رہی تھی، روایت صحیح ہے کہ یہ آواز آ رہی تھی، اس کا معنی یہ ہے عربی میں، عورت تھی وہ شعر پڑھ رہی تھی کہ میرا شوہر بہت دور ہے اور میں یہاں پڑی ہوں، اگر اللہ کا مخافت اور رب کی والا حیا ہو اللہ کا ڈرنا ہوتا اور اپنے شوہر کی عزت نہ ہوتی تو اس گھر میں کتنی لیتی. تو اس قسم میں